Avec ta famille, que peut-être d'avoir Seor, ça doit être Bédi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا الحمد مفتاحا لذكره والسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وعلى أولئك أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. عزیزان گرامی، ولایت الہیہ اور قیامت کے عنوان کے تحت ہماری گفتگو چل رہی تھی. آپ حضرات نے بہت توجہ دل جمعی کے ساتھ ان تقاریر کو سنا. امید یہ ہے کہ یہ تقاریر اور جہاں جہاں بھی آپ مجلس میں گئے آپ کی معرفت آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنے اور دنیا اور آخرت میں آپ کو رسول خدا پنجتن کے ساتھ رکھے اور آپ کی معرفت میں اضافہ کریں. مسلسل گفتگو ولایت اور قلب رسول خدا اور قلب مقدس رسول خدا کے ساتھ اتصال ارتباط اور تعلق کی ہو رہی ہے. گفتگو یقیناً ابھی قیامت پر نہیں پہنچی اور یہ آج آخری مجلس ہے کہ میں قلب رسول خدا اور اتصال قلب رسول خدا کے بارے میں کچھ گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. کل انشاءاللہ آپ حضرات صدق دل کے ساتھ دعا کیجئے کہ کل قیامت کا ولایت کے ساتھ تعلق آپ کے سامنے پیش کرنے میں کامیاب ہو جاؤں، کیونکہ کل آخری مجلس ہے، مصائب سید الشہداء کا ذکر ہے اور یقیناً ان مصائب کا بھی حق ادا ہونا چاہیے. اور ہر مصائب کا ذکر اس طرح سے ہو کہ جس طرح سے شہزادی چاہتی ہے اور عالم بالا میں پنجتن کی بارگاہ میں اور ہمارے آخری امام حضرت حجت کی بارگاہ میں ایک دفعہ اور درود بھیج دیں. کل کی گفتگو آپ حضرات کے سامنے ہے. حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ جس میں انہوں نے حضرت اسماعیل کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا پروردگار عالم کے حکم سے، اور اس میں جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ جس میں حضرت ابراہیم جب لے کر چلے حضرت اسماعیل کو فلما اسلم وتلہ للجبین، جب لے کر گئے اور پھر حضرت اسماعیل کو لٹایا، خدا کی آواز آئی، ہم نے ابراہیم کو آواز دی قد صدقت الرؤيا، تم نے خواب سچا کر دکھایا. ان هذا لهو البلاء المبين، ابراہیم یہ ایک بہت بڑا کھلا امتحان تھا جس میں ابراہیم کامیاب ہو گئے، اور آخری امتحان تھا. پروردگار کی مشیت ہے، یہ ایک راز ہے کہ حضرت ابراہیم بندگی کے ولایت کے اس مرتبے پر ہیں. کربلا شاید رتی برابر، شاید ذرہ برابر یہاں سے سمجھ میں آ جائے کہ یہ پروردگار سے حضرت ابراہیم نے گفتگو نہیں کی کہ پروردگار جب مجھے تو نے پیرانہ سالی میں، بڑھاپے کی عمر میں، ضعیف العمری میں آ کر اسماعیل کو عطا کیا، تو پروردگار پھر اس کے بعد تو نے حکم دیا کہ جاؤ مکے جیسی بیاب ہو گیا اور چٹیل وادی میں چھوڑ کر آ جاؤ جہاں نہ پانی ہے نہ دانہ ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم نے کہا، پروردگار میں اپنی نسل کو، اپنی ذریت کو تیرے گھر کے پاس چھوڑ کر آ گیا. ربنا لیقیم الصلاۃ، پروردگار تاکہ یہ لوگ نماز کو قائم کر سکے. رب، پروردگار میں نے چھوڑ دیا اپنی ذریت کو، عند بیتک المحرم، تیرے اس بیت حرام کے پاس، مسجد الحرام کے پاس، تیرے گھر کے پاس کہ جس کی ایک حرمت ہے، میری زوجہ ہے، میری اہلیہ ہے اور 3-4 مہینے کا بچہ ہے. کس کے بھروسے پر چھوڑا؟ اس کے بھروسے پر چھوڑ کے آ گئے. حضرت اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی، واقعہ آپ کے سامنے ہے، چشمہ نکلا، پرندے آئے. قبیلہ جرحم کے لوگ مکے سے باہر رہتے تھے، انہوں نے دیکھا کہ پرندے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں کہیں پر، پرندوں کا تعاقب کرتے ہوئے آئے. اور اس کے بعد دیکھا کہ خاتون ہے اکیلی اور ایک بچہ ہے، نہایت خورد سال، شیر خوار، چشمہ بہ رہا ہے. قبیلہ جرحم والوں نے کہا کہ آپ کی اجازت ہے، چشمہ آپ کا ہے، اب اس کے لیے عرب کی تاریخ اور عرب کی ثقافت کو سمجھنا پڑے گا. چشمہ، کنواں بڑی اہمیت کا حامل ہوتا تھا، آبادیاں ہوتی ہی وہاں تھیں کہ جہاں پانی ہو. آئے، کہا آپ کی اجازت ہے کہ ہم اس چشمے کے پاس گزر بسر کر لیں، اپنے جانوروں مویشیوں کے لیے پانی اٹھا لیں. جناب حاجہ نے اجازت دی. میرا سلام ہے قبیلہ جرحم کے ان لوگوں کو کہ جو ابراہیم کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، جو رسول کا کلمہ نہیں پڑھتے تھے، لیکن چشمے کو دیکھا، تمام کے تمام مرد تھے، جنگجو تھے، یہ اکیلی بیوی تھی، 6 مہینے کا بچہ تھا، اجازت لے کر آئے، پانی کے پاس بیٹھے. اب ایسے کافروں کا میں ادب اور احترام کروں یا ان مسلمانوں کا کہ جنہوں نے رسول کے خاندان پر کئی پہروں پانی بند رکھا تھا؟ آئے، گزر بسر ہوئی، داستان آگے بڑھی. اور اس کے بعد قرآن میں فرمایا، فلما بلغ معصائی، جب اسماعیل دوڑنے پھرنے کے قابل ہو گئے تو ہم نے اسماعیل کو کے سلسلے میں ابراہیم کو یہ خواب دکھایا. جب یہ خواب دکھایا، وہ خواب آپ کے سامنے میں پورا پڑ چکا سورہ وصافات میں، پورے قرآن میں یہ ایک خواب اسی مقام پر ہے حضرت ابراہیم کا، اور کہیں کسی جگہ پر یہ تذکرہ اس انداز سے نہیں ملتا. تو اب 3 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے مجھے کہ سید الشہداء سے رب کیا ہے. پروردگار نے پہلا قانون کلی دے دیا، ایک جنرل لا دے دیا کہ دیکھو اس قانون سے انحراف کہیں نہیں ہو سکتا، یہ پروردگار کی مشیت ہے، یہ اس کا ازلی ارادہ ہے، سرمدی ارادہ ہے. جب تک ذات پروردگار تھی، ہے اور رہے گی، اس کا ارادہ یہی ہے. ان اللہ اصطفى آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعضھا من بعض. دیکھو، یاد رکھنا، ہم جب بھی چناؤ کی بات کرتے ہیں، ہم جب بھی چننے کی بات کرتے ہیں، انبیاء کے گھروں میں سے چنتے ہیں. کس کام کے لیے چنتے ہیں؟ پروردگار تو نے گمراہی کی اجازت شیطان کو دی تاکہ اپنی مخلوقات کا امتحان لے سکے. لَيَحْلِقْ مَنْ حَلَقَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. جو فنا ہو جائے، برباد ہو جائے، وہ بھی حجت کے ساتھ ہو. جو جہنم میں جائے، وہ بھی حجت کے ساتھ جائے. جو جنت میں آئے، وہ بھی حجت کے ساتھ آئے. کوئی یہ نہ کہے کہ پروردگار فاسق و فاجر، نیک و بد ساتھ تھے. یہ شیطان کی خلقت اس وجہ سے تھی کہ پروردگار امتحان لے سکے، اور اس کے بعد اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ حضرت حجت سلام اللہ علیہ نے فرمایا، لا تسلو کشف ما غطی عنکم، ان چیزوں کے پیچھے مت جاؤ کہ جن پر تمہاری نگاہوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا ہے. جو چیزیں تم کو بتا دی گئی ہیں، اس کے مطابق چلو. جن چیزوں کو مشیت الہی نے تمہاری آنکھوں سے اوجھل رکھا ہے، دور رکھا ہے، خبردار، ان چیزوں تک پہنچنے کی کوشش مت کرنا. اپنی اوقات اور اپنے علم کو دیکھو، اس کی ذات کو دیکھو. اگر ہر چیز تمہارے سامنے کھول کر بتا دی جائے تو عبد اور معبود کا رشتہ کہاں گیا؟ خالق اور مخلوق کا تعلق کہاں گیا؟ آقا اور غلام کا سلسلہ کہاں گیا؟
وہ سب کچھ ہے ہم کچھ نہیں ہیں. یہ کچھ نہیں کہاں پر نظر آئے گا کہ جب اس کی مشیت ایسا کام تم سے چاہے جو تمہاری سمجھ میں نہ آئے. اگر ہر چیز تمہاری سمجھ میں آنے لگی تو تم اپنے فلسفہ اور منطق اور حکمت کے تحت چل رہے ہو, اپنے علم کے تحت چل رہے ہو, کہیں تو اس کے علم کو فوقیت دو. ایک مقام ایسا آئے گا جہاں ہر چیز تم سے چھین لی جائے گی, صرف اس کا ارادہ تمہارے سامنے آئے گا. اب یہ تمہاری روح کی بلندی, تمہاری روح کی طاقت کا مرتبہ اور درجہ ہوگا کہ اگر حسین ابن علی رسول خدا کو خواب میں دیکھیں, اب لوگ کہتے ہیں خواب تھا, بھائی حسین ابن علی کا خواب تھا ہماری اور آپ جیسے اربوں کھربوں لوگوں کی بیداری سے بڑھ کر ہے. اگر رسول خدا فرمائے ان اللہ یشاء یراک قتیلا و یرا حسن سبایا, یہ رسول خدا مشیت الہی کا پیغام حسین ابن علی کو دے رہے ہیں. یہ ارحمہ شما کے لیے نہیں ہے, یہ مجھ آپ جیسے کے لیے نہیں ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم قتل ہو جاؤ, یہ مشیت اس کی ہے کہ قتل ہو جاؤ. دیکھو خبردار, اپنے ذہن میں شبے کو مت آنے دینا. اگر اللہ چاہتا تھا کہ حسین قتل ہو جائیں تو شمر نے, پسر سعد نے, عبید اللہ نے تو خدا کی مشیت کو انجام دیا. اگر خدا کی مشیت کو اس نے انجام دیا, عبید اللہ نے, پسر سعد نے, شمر نے, سنان ابن انس نے, تو پھر لعنت کیوں؟ دیکھیے لعنت اس وجہ سے کہ پروردگار نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا. دیکھو معیار یہ ہے, ہم نے شمر کو بھی عقل دی, حسین کی روح کو بھی پروان چڑھایا. حسین مسلسل یہ کہتے آئے کہ دیکھو حل تعلمون ابن بنت نبیکم غیری, رسول کا اس روح زمین پر نواسا میرے علاوہ کوئی اور ہے. یعنی حسین جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر جگا رہے ہیں کہ اب بھی اپنے عمل سے باز ہو جاؤ. تو یہ حسین نے صبر کیوں کیا اپنے قتل پر, نہ ہوتے قتل یہ خدا نے کیوں چاہا؟ اس کا جواب اگر آپ نے اس سوال کا جواب مل گیا کہ کیوں جب رسول خدا کے رستے میں کانٹے بچھائے جا رہے تھے, بد دعا کرتے جبرائیل نازل ہو جاتے, جب پتھر مارے جا رہے تھے رسول خدا کو, بد دعا کرتے جبرائیل نازل ہو جاتے, جب کوڑا پھینکا جا رہا تھا, بد دعا کرتے جبرائیل نازل ہو جاتے, جب مسجد حرام میں نماز پڑھتے وقت رسول خدا کے بدن مبارک پر, سر مبارک پر ابو لہب نے جانور کی نجاست ڈال دی تھی, تب بد دعا کرتے؟ نہیں, تم کو حکم دیا کہ اس رسول کو مانو, رسول کو حکم دیا کہ ان کی بدتمیزیوں پر صبر کرو. اس کے صبر کا ہم سے تعلق ہے, تمہاری بدعمالیوں کا تم سے تعلق ہے. پروردگار تجھے اگر عذاب ہی بھیجنا تھا قوم صالح پر, آخر ناقہ صالح پر کہ جنہوں نے ناقہ صالح کی پونچھیں کاٹی, تو تو ان کے ہاتھوں سے طاقت کو سلب کر لیتا؟ یہ مشیت تھی تیری کہ یہ پونچھیں کاٹے تو ان پر عذاب نازل فرمائے, کیونکہ اگر یہ واقعہ نہ ہوتا امتحان کیسے ہوتا؟ فَعَقَرُوْهَا, ہم نے کہہ دیا تھا نا ناقت اللہ و سقیہا, خبردار یہ خدا کا ناقہ ہے, اس کے پاس قریب مت جانا. تم قریب گئے, فَعَقَرُوْهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ, کس نے کاٹی تھی ناقہ سوالے کی پونچھے؟ ایک آدمی تھا جس کا نام قیدار تھا, قاف یہ دال الف رے قیدار, ایک آدمی نے کاٹی تھی, گوشت سب نے مل کر کھایا. خدا نے کہا اگر کوئی راضی ہو جائے اس فعل پر تو پروردگار فرما رہا ہے فَعَقَرُوْهَا, سب نے مل کر پونچھے کاٹی. پروردگار ایک نے کاٹی تھی پونچھے, پہلے ایک نے کیا تھا, تو نے سب کی جانب نسبت دی؟ کہا یہی تو وجہ ہے لعن اللہ امتن سمعت بذلک ورضیت بہ, جس نے حسین کے قتل کا واقعہ سنا اور خوش ہوا کہ حسین کے ساتھ جو ہوا صحیح ہوا, پروردگار اسے بھی امت کے ساتھ محشور کرے گا کہ جنہوں نے حسین کو قتل کیا. دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ ایک آدمی نے ناقہ صالح کی پونچھیں کاٹی تھی, خدا نے کہا سب نے کاٹی. ارے کتنے لوگ شامل ہو سکتے ہیں ناقے کی پونچھیں کاٹنے کے لیے؟ ایک آدمی کافی ہے. خدا نے کہا تم راضی رہے, خوش رہے, مل کر گوشت کھایا اونٹنی کا. فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا, پروردگار اپنی مشیت کے اجرا کرنے کے سلسلے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہے کہ اس نے ناقہ صالح کے ساتھ بدتمیزی, بد تہذیبی اور ظلم کرنے والی پوری قوم کو صفحہ ہستی سے نابود کر دیا. پروردگار تجھے خیال نہیں آیا؟ ہماری مشیت کے آگے کوئی نہیں ٹک سکتا. فسواہا بلا یخاف عقباہا, پروردگار کو ڈر نہیں لگتا اس سے, پروردگار کو اس سے ڈر نہیں لگتا. تو یہ اتنا بڑا, اتنا عظیم ظلم, اتنا بھیانک ظلم, دن کی روشنی میں مسلمانوں کے نگاہوں کے ساتھ یہ سلسلہ کیا تھا؟ حضرت ابراہیم والی آیت آپ کے سامنے حضرت، تو پروردگار کی مشیت ہو چکی ہے، دوبارہ آئیے مشیت پر. ان اللہ صفا آدم و نوحا و علی ابراہیم و علی عمران علی العالمین ذریتا بعضها من بعض. ہم نے استفا کر لیا، چن لیا. کس لیے چنا؟ پروردگار جب چنتا ہے تو چننے کے لیے ایک اور لفظ عربی میں انتخاب، انتخاب بھی ہے. یہ استفا اور انتخاب میں فرق کیا ہے؟ انتخاب صرف چننا ہے، استفا برگزیدہ کر کے چننا ہے، اپنی بارگاہ سے اکرام اور اعزاز کے ساتھ چننا. ان اللہ اصطفا آدم کو چنا، نوح آدم ثانی جناب نوح، وعلی ابراہیم تمام کے تمام موحد اور خدا پرست مذاہب کی جڑ حضرت ابراہیم. مسلمان، عیسائی، یہودی تینوں حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، اور بھی مختلف فرقے ہیں جو عیسائیوں اور یہودیوں سے نکلے ہیں، وہ سب حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں، لیکن یہ بنیادی طریقے جو بنیادی تین مذہب ہیں یہ حضرت ابراہیم کو سب مانتے ہیں. آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، آل عمران کو چنا، آل ابراہیم کو چنا، ذریتا بعضها من بعض. اب خدا نے چن لیا کس کو؟ آل ابراہیم کو، آل عمران کو. اب چلیے ایک قانون کیا آ گیا کہ خدا نے آل ابراہیم کو چن لیا، آل عمران کو چن لیا، نوح کو چن لیا، آدم کو چن لیا. اب ان کی نسل آگے بڑھی. پروردگار نے ذریتا بعضها من بعض، اس حال میں کہ یہ ایک دوسرے کی نسلوں سے نکلے ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی اگر آپ کو کوئی بندہ الہی یہ دعویٰ کرتا ہوا ملے، ولایت کا دعویٰ کرتا ہوا ملے، امامت کا دعویٰ کرتا ہوا ملے، تو دیکھ لیجئے گا کہ نسل اسماعیل میں سے ہے یا نہیں. اگر نسل اسماعیل میں سے ہے تو ایک مرحلہ تو طے ہو گیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نسل اسماعیل پوری کی پوری برگزیدہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نسل اسماعیل پوری کی پوری مصطفیٰ ہے، مقام استفا پر ہے. میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو آیت ارشاد فرما رہی ہے کہ جب بھی مقام استفا ہوگا، جب بھی مقام مصطفیٰ ہوگا، وہ آل اسماعیل میں سے ہی ہوگا. تو ہمیشہ نسل ابراہیم میں سے ہوگا. اب پروردگار نے یہ استفا کیوں کیا؟ بات آئی جناب ابراہیم تک، جناب اسماعیل تک. اور اس کے بعد میں نے کل کیا عرض کیا تھا، مجھے احساس ہوا کہ بڑی عجلت کے ساتھ میں گزر گیا، اس لیے دوبارہ اس کو آپ اچھی طرح سے سمجھا کر آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ ذبح عظیم، ظاہر سی بات ہے ذبح عظیم موضوع نہیں ہے، لیکن یہ بات اس حوالے سے آئی کہ جو صاحب ذبح عظیم ہے وہ صاحب ولایت عظمیٰ اور ولایت کبریٰ بھی ہے، وہ صاحب عصمت کبریٰ بھی ہے، وہ ولایت مطلقہ کے مرحلے پر ہے. جیسے اس کے پاس اختیار ہے اور کسی کے پاس اختیار نہیں ہے. اب آگے بڑھی بات، فرمایا دیکھو وہ ترکنا علیہ فی الآخرین، ہم نے ایک چیز کو ابراہیم پر جو تھی وہ دوسروں پر چھوڑ دیا. یہ وہ چیز جس کو ابراہیم کو انجام دینا تھا وہ جو دوسروں پر چھوڑا گیا، تو کوئی روح ایسی ہونی چاہیے، کوئی نفس ایسا ہونا چاہیے کہ جو نفس اسماعیل کے برابر ہو یا برتر ہو. یہ نفس اسماعیل اور روح اسماعیل سے ادنا نہیں ہو سکتا، یا برابر ہوگا یا اعلیٰ ہوگا. اعلیٰ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ فدائی نہ ہو بے ذبح عظیم، کہ ہم نے ایک فدیہ دیا ذبح عظیم کی وجہ سے. یہ ذبح عظیم اگر ہوگا تو نسل اسماعیل میں سے ہوگا، کیونکہ جس چیز کو خدا کہے ذبح عظیم اس کا تعلق خدا کے استفا سے ہے، خدا کے برگزیدہ کرنے سے ہے. یہاں پہ فیصلہ آپ کر لیجئے کہ جو صاحب ذبح عظیم ہوگا وہ برگزیدہ ہے یا نہیں. اگر ہے تو نسل اسماعیل میں سے ہونا چاہیے، نسل محمد مصطفیٰ میں سے ہونا چاہیے. دیکھ لیجئے، ڈھونڈ لیجئے نسل محمد مصطفیٰ کو، کہیں آپ کو سوائے حسین ابن علی کے کوئی اور ایسی ہستی نظر آتی ہے کہ جو نسل اسماعیل و مصطفیٰ سے بھی ہو، برگزیدہ بھی ہو اور ذبح عظیم کہلانے کے لائق ہو. جب یہ ذبح عظیم ہو جائے گا، جب یہ ذبح عظیم کی مرتبے پر ہے، جب یہ ذبح عظیم کی منزلت پر ہے، اس کا مطلب ہے کہ اب اس کی حیات ایسی ہوگی، اب اس کی زندگی ایسی ہوگی کہ چاہے یہ اس دنیا میں رہے تو حیات بانٹے گا، یہ اس دنیا میں چلا جائے تو حیات بانٹے گا. اب اگر کسی کو چاہے اخروی حیات چاہیے، چاہے دنیاوی حیات چاہیے، حسین ابن علی کی بارگاہ میں جانا پڑے گا. رسول کا نام کیوں نہیں لے رہے؟ رسول خود راستے کو معین کر کے جا رہے کہ دیکھو میرے بعد حسن اور حسین سے تمسک رکھنا، رستہ جو رسول نے بتا دیا اسی کے ذریعے چل کر رسول خدا تک آئیے۔ یہ حسین ابن علی، وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ، یہ کچھ لوگ جو شہید ہیں، جو شہداء ہیں، جو خدا کی راہ میں قتل ہوئے، یہ مسلسل خوشخبریاں دریافت کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو ابھی تک ان سے ملحق نہیں ہوئے، یعنی پروردگار ان کی روح کی، ان کے نفس کی حالت یہ ہے کہ یہ وہاں بھی پروردگار سے کچھ دریافت کر رہے ہیں، یہاں بھی دریافت کر رہے ہیں۔ قرآن نے یہ نہیں کہا ویبشرونا، ان کو خوشخبری دی جا رہی ہے، کہا یستبشرونا، یہ خود ان کے نفس میں، ان کی روح میں اتنی طاقت ہے کہ یہ اس دنیا میں بھی ہم سے خوشخبریوں کو دریافت کر رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، لم یلحق بہم، اگر روح حسین ابن علی اس مقام پر ہے کہ وہ پروردگار عالم سے خوشخبریاں دریافت کر رہی ہے، کن لوگوں کے لیے؟ کہ جو ابھی تک ان شہداء سے ملحق نہیں ہوئے، تو کام اس طرح سے کیجئے، نماز، روزہ، عبادت، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ، زکات اس طرح سے ادا کیجئے کہ آپ حسین ابن علی سے ملحق ہو سکیں، اگر حسین سے ملحق ہوں گے تو رسول سے ملحق ہوں گے۔ پروردگار کو خالی عبادت نہیں چاہیے، پروردگار کو وہ عبادت چاہیے کہ جس میں کچھ ہستیوں کی جانب وہ آپ کے سلسلے میں خوشخبریاں بھیجتا رہے، خوشخبریاں عطا کرتا رہے۔ اور کل یہ بات یہاں تک ختم ہو گئی، اگر تو کل جو گفتگو ہوئی تھی وہ گفتگو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، تعلق تھا کل زیاد جامع کبیرہ کے کچھ ٹکڑے، جو بعض ٹکڑے اور اقتباسات رہ گئے تھے ان پر گفتگو کر کے مصائب کی طرف آتا ہوں۔ دیکھیے عزیزان گرامی، جو زیارت کا آغاز ہو رہا ہے، شیخ عباس قمی نے جو روایت لکھی ہے کہ جاؤ پہلے ایک خاص طریقے سے 100 دفعہ اللہ اکبر کو ٹکڑوں میں بانٹو اور 30 دفعہ پڑھو، پھر چھوٹے چھوٹے قدم لے کر آگے جاؤ، پھر دوبارہ 30 دفعہ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد 40 دفعہ اللہ اکبر، اس کے بعد پھر زیارت شروع کرو۔ بعض لوگوں نے یہ فرمایا کہ شیخ عباس قمی نے بھی، ان کی اپنی نظر نہیں کی ہے، کہ صاحب دیکھیے زیارت جامع کبیرہ میں غلو کا عنصر ہے، تو غلو کا عنصر ہونے کی وجہ سے اللہ اکبر کا حکم دیا گیا تاکہ طبیعت انسانی، مزاج انسانی غلو کی طرف مائل نہ ہو۔ لیکن کیا یہ بات صحیح ہے؟ اگر طبیعت انسانی کو غلو سے بچانا تھا تو لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے تھا، کیونکہ غلو کا مرتبہ یہ کہ امام کو آپ خدا کے مرتبے پر لے جائیں۔ یہاں اللہ اکبر کی بات ہو رہی ہے، اللہ اکبر کا مطلب یہ ہے کہ جیسا چھٹے امام نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، راوی آتا ہے کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ اللہ اکبر کا معنی کیا ہے، امام کہتے ہیں کہ ماذا یقولون، یہ دوسرے لوگ کیا کہتے ہیں، امام نے پہلے ان کی بات بتاؤ تاکہ ہم تمہیں بتائیں، کہا یہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ امام نے کہا اسما کان شیء، وہاں پر کوئی چیز بھی ہے کہ جس کا مقابلہ خدا سے کیا جائے اور کہا جائے کہ وہ خدا سے، خدا اس سے بڑا ہے؟ راوی پریشان، اب جواب کیا دے؟ کہا کہ ابن رسول اللہ بات تو صحیح ہے، خدا سے تو مقابلے کے لیے کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کہا اس کا معنی یہ ہے اللہ اکبر من ان یوسف، اللہ تم لوگوں کی تعریف اور توصیف سے کہیں بڑا ہے، تم جس آخری تعریف پر پہنچو گے خدا کو اپنی تعریف اور توصیف سے کہیں آگے پاؤ گے۔ تم نے کہا یہ خدا کی آخری تعریف اور توصیف ہے، خدا پھر اس سے آگے نظر آئے گا، پھر اس سے آگے نظر آئے گا، کتنا آگے ابھی عقل انسانی طے نہیں کر سکتی، عقل انسانی طے نہیں کر سکتی کتنا آگے۔ یہی تو بات تھی۔ دیکھیے توحید کے بارے میں آپ جناب سیدہ کے خطبے اٹھائیے، سید الشہدا کو دیکھیے، آٹھویں امام کو دیکھیے، چھٹے امام کو دیکھیے، جس کو بھی دیکھیے، خون ایک ہے نا، نسل نسل اسماعیل ہے، نسل نسل مصطفیٰ ہے، دل متصل ہے نا مرکز توحید سے، دل متصل ہے مصطفیٰ سے۔ یہی بات آپ کو پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، کیا ملے گی کہ مولا فرماتے ہیں پانچویں امام انسان خدا کو، اچھا بڑی عجیب باتیں کی ہیں اہل بیت نے، واقعی کس انداز سے خدا کے تصور کو انسان کے ذاتی افکار کی گرداب سے بچا کر نکالا ہے. یہ نسل مصطفیٰ کا کام ہے اور کسی کا کام نہیں. پہلے تو کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جو اپنے نفس کو پہچان لے اس نے اپنے رب کو پہچانا. جب نفس کی بات کی تو نگاہ ولایت اور امامت نے دیکھا کہ شاید انسان اپنے نفس کے پہچاننے کے سلسلے میں خدا کو اپنے نفس پر کہیں قیاس نہ کر لے, تو طریقہ کیا بتلایا جائے, سدباب کیا جائے حفظ ما تقدم کے طور پہ. تو پانچویں امام نے فرمایا کل لما میزتموہ بادق اوہامکم فہو مخلوق لکم مردود الیکم. کہا کہ تم نے نفس کی بات کی نا, نفس کے ذریعے پہچانو, تو اپنے نفس کو پہچاننے کے سلسلے میں خدا کو اپنی ذات کی طرح مت سمجھنے لگنا. یاد رکھنا اپنی عقول کے جتنے پریسائز باریک بین ترین تصورات, باریک بین ترین ثقیل ترین محتاط ترین پیمانوں کے ذریعے تم کسی چیز کے بارے میں آخری فیصلہ کرو کہ میری عقل کہتی ہے خدا ایسا ہوگا. امام فرماتے جیسے ہی تم نے کہا خدا ایسا ہے, وہیں پر ہم سے بھی سن لو کہ کل لما میزتموہ بادق اوہامکم, جب بھی تم نے اپنی عقول کے ذریعے اپنی سمجھ کے ذریعے آخری فیصلہ کر دیا کہ خدا ایسا ہے, تو وہیں پر ہم یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے فہو مخلوق لکم مردود الیکم, وہ تمہارے اب تمہاری عقل کی مخلوق ہے. تمہارے منہ پر اس خدا کے تصور کو مار دیا جائے گا, یہ تمہارا اپنا خدا ہے جسے تم نے اپنے ذہن کے ذریعے بنایا ہے. یہ خدا جو ہے وہ تمہارے تصورات سے ماورا ہے. جب بھی کوئی چیز تمہارے تصورات کی زد میں آ گئی سمجھ لو وہ خدا نہیں ہے, وہ تمہاری بنائی ہوئی مخلوق ہے. چھٹے امام کے پاس آتا ہے مولا یہ بتائیے عدل توحید. امام نے کہا علاوتی کا جملہ تھا پھر توحید والعدل, میں تمہیں دو جملوں میں عدل اور توحید نہ سمجھاؤں؟ بڑی عجیب بات ہے یبن رسول اللہ, یہ عدل الہی پر مسلسل کتابیں لکھی جا رہی ہیں, مذاکرے ہو رہے ہیں, سوال ہو رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا عدل الہی کیا ہے, توحید کیا ہے. اور ادھر فاطمہ کا بیٹا علم مصطفیٰ کا وارث علی ابن ابی طالب کا پوتا ایک شان کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ دیکھو علاوتی کا جملہ تین پھر توحید والعدل, میں دو جملوں میں توحید اور عدل کو نہ سمجھاؤں؟ کس زبان میں طاقت ہے, کس زبان میں طاقت؟ تو کھڑا ہو کے دکھائے چھٹے امام کے سامنے اور پھر فرمایا کہ ہمارے دادا علی مرتضیٰ امیر المومنین نے اسی یہی جملہ ارشاد فرمایا جو میں تمہارے سامنے بھی کہہ رہا ہوں. کہا مولا فرمائیے. کہا کہ العدل ان لا تتہمہ والتوحید ان لا تتوہمہ. کیا بلاغت اور فصاحت ہے اور کیا اختصار ہے. بلاغت کیا ہے؟ بلاغت کا تعلق ہے معانی سے, معانی کی گہرائی. فصاحت کا تعلق ہے الفاظ کے سادہ ہونے سے, ٹھیک, الفاظ کے سادہ ہونے سے. اب کیا کہوں, میں میر انیس کی طرف جانا چاہتا ہوں لیکن نہیں جاؤں گا, وقت نکل جائے گا. دیکھیے اب الفاظ کی بلاغت اور الفاظ کی فصاحت, جب اہل بیت پیغمبر کا ان کے علم کا ذکر آتا ہے تو میر انیس جیسا شاعر کہ تمام بات کے آنے والے شاعر میر انیس کے دسترخوان سے ریزے چن رہے ہیں اور تمام کے تمام میر انیس کے دسترخوان کے ریزہ خواہ ہیں. میر صاحب فرماتے ہیں یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر, تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر, گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر, اے امر کرم خوش زراحت پہ کرم کر, جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے, اقلیم سخن میرے قلمرو سے نہ جائے. یہ کتنی فصاحت بھی ہے, الفاظ سادے ہیں, کانوں کو بھلے لگتے ہیں, سننے میں ایک لطف آتا ہے, مشکل الفاظ نہیں ہے. خود بھی فرماتے ہیں الفاظ گنجلک نہ ہو, تاکید نہ ہو, بہت ٹیڑھے میڑھے پیچیدہ الفاظ جس میں ڈال رے ٹے نہ ہو, جس کے اندر مختلف چیزیں مدغم نہ ہو رہی ہوں, ضم نہ ہو رہی ہوں, الفاظ ایسے ہوں. کتنا سادہ سادہ سا جملہ تھا, آپ نے شعر سن لیا, لیکن اس کے بعد یہی شاعر کے جو کہہ رہا ہے جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے, اقلیم سخن میرے قلم رو سے نہ جائے, جب تک یہ سورج چمکتا رہے, برسیے کا جو فن ہے وہ میری قلمرو سے میری سلطنت سے نہ جائے, پروردگار میرے مرثیوں کو ہمیشہ تازگی عطا فرماتے رہیو. لیکن جب مولا کائنات کی مدحت کی باری آتی ہے تو فرماتے ہیں باریک ہے یہ راہ کے لغزش میں قدم ہے, اے دست زبردست خدا وقت کرم ہے. اے پھر اس کے بعد جو یہ فرما رہے ہیں اے امر کرم خشک زراعت پہ کرم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کو دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، اتنے تم تراب سے اتنے دبدبے کے ساتھ سینہ ٹھوک کر اپنے کلام کی تعریف کر رہے ہیں دعا کے ذریعے، یہ تکبر نہیں ہے دعا ہے، دعا کے ذریعے اپنے آپ کی تعریف کروانا چاہ رہے ہیں، لیکن جب مولا کائنات کی باری آتی ہے، کیونکہ مقام وہ ہے، تو میر انیس نے کوئی 400-500 برسیے لکھے جس میں سے کوئی 50-60 کے قریب باقی بچے، اتنا فصیح و بلیغ شاعر کہ غالب جیسے مشکل شاعر نے، غالب جیسے عظیم شاعر نے، غالب جیسے پیچیدہ فلسفی شاعر نے برسیہ لکھا، اور یہ برسیہ ناتمام چھوڑ کر قلم رکھ دیا، اور یہ کہا کہ بھائی جس کا کام اسی کو ساجے، یہ انیس کر سکتے، میرے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جب یہ بات آئی اے ابر کرم خوش زراعت پہ کرم کر، لیکن جب مولا کی مدح کی باری آئی تو فرمایا اے دست زبردست خدا وقت کرم ہے، اور پھر یہ کہہ کر ہار مان لی، یہ کہہ کر شکست مان لی میر انیس نے کہ ممکن ہے کسی شیر الہی کی صدا کا ہو سکتا ہے بندے سے ادا شکر خدا کا، جس طرح سے خدا کی نعمت کا شکر ادا کرنا ناممکن، اس طرح سے علی بن ابی طالب کی مدحت کرنا ناممکن۔ تو ان کی مدحت کی بات آئے تو مسئلہ اتنا مشکل ہو جائے۔ اب دیکھیے کیوں مشکل، کیونکہ ان کی مدحت کا ایک چھوٹا سا پہلو یہ ہے، ان کا ایک معمولی سا حقیر سا معجزہ یہ ہے کہ دنیاوی لوگ جہاں بڑی بڑی کتابیں لکھ دیتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کر کے چلے جاتے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آتی، ان کے گھر والے دو جملوں میں بڑی بڑی باتیں بتا دیتے ہیں۔ دو جملوں میں ہم نے بتایا، اب تم تقریریں کرتے رہو، تقریریں کرتے رہو، سامعین محمد سبحان اللہ نعرہ حیدری سلوات نعرہ تکبیر لگاتے رہیں، آپ تقریر کرتے رہیے۔ نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ در اہل بیت ہے، اہل بیت کی احادیث ہیں، اہل بیت کی روایات ہیں، لسان عصمت سے وہ زبان کے جو طیب و طاہر زبان ہے، وہ قلب کے جو رسول خدا کے قلب سے متصل ہے، جب اس سے کوئی بات نکلے گی تو اسی طرح سے نکلے گی کہ کہنے والا سینہ تان کر کہہ سکتا ہے اللہ اوتی کا جملہ تعین پھر توحید و عدل۔ میں تمہیں دو جملوں میں توحید اور عدل نہ سمجھاؤں، توحید یہ ہے کہ اسے اپنے ذہن کے کسی بھی گوشے میں لا کر قید مت کرو، وہ تمہارے ذہن سے ماورا ہے، اور عدل یہ ہے کہ اگر دنیا میں کوئی مشکل آ جائے، کوئی افتاد آ جائے، تو اسے مورد الزام مت ٹھہرانا، اس کی رحمت تو وسیع ہے، وہ رحمتی وسعت کل شیء، اپنے آپ کو دیکھو، استغفار کرو، اہل بیت پیغمبر کے لیے صلوات پڑھو، شاید تمہاری مشکلات درست ہو جائیں، اپنے کرتوت کو دیکھو، اپنے اعمال کو دیکھو۔ کس انداز سے توحید اور عدل کو سمجھا رہے ہیں عزیزان گرامی، یہ دیکھیے۔ پھر وہی صلوات کی بات آئی، تو صلوات ایک ایسا ذکر ہے جو بغیر کسی قید و شرط کے خواتین بھی پڑھ سکتی ہیں، مرد بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی شرط نہیں ہے، نجس و انسان طاہر ہو۔ کیوں؟ کیونکہ صلوات وہ ذکر ہے کہ جس کے ذریعے اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ تم جس حالت میں بھی ہو ہم سے متصل رہو۔ پورا نعرہ لگا لیے، کوئی مجھے اعتراض نہیں ہے، یزیدت مرد آباد نہیں گئی ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ ایک دوسری گفتگو تھی، میرا پرسنل پریفرنس تھا جس کو بڑا سبوتاج کر کے آگے بتایا گیا۔ بہرحال یہ وقت نہیں ہے ان باتوں کا، زیادہ جامع کبیرہ میں جانا ہے، یہ نچلی دنیاوی باتیں نہیں کرنی یہاں پر، ہم جانا چاہتے ہیں امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ میں، یہ کیا میری تیری باتیں ہوتی ہیں۔ بغیر مت جھجکیے، اور آپ بھی اس بندہ مومن کو، برادر مومن کو گھر گھر کے مت دیکھیے، بےچارے نعرہ لگایا، پورا نعرہ لگائیے، کوئی مجھے اعتراض نہیں ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت تو میں دو جملوں میں نہ بتلاؤں، تو اب آئیے دوبارہ زیارت جامع کبیرہ کی طرف کہ کیوں اہل بیت نبی کا مقام ایسا ہے۔ میں نے کہا تھا نا السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، یہ نبوت کے گھر والے ہیں، اور پھر میں نے فرض دیبل کا شعر پڑھا تھا بے آل محمد عرف الصواب وفی ابیاتہم نزل الکتاب، کہ آل محمد کے ذریعے حقیقت کو سمجھا جاتا ہے کیونکہ ان کے گھروں میں کتاب نازل ہوئی۔ تو اب جو بھی یہ کہتا ہے کہ ہم آل محمد کو رسول خدا کے مقابلے میں لاتے ہیں، قرآن کے مقابلے میں لاتے ہیں، قرآن کے مبین مفسر اور ترجمان ہیں۔ اگر قرآن کا مالک، قرآن کے علم کا مالک ہونا فضیلت نہ ہوتی تو ہم یہ نہیں کہہ رہے ہوتے کہ کیونکہ ان کے گھروں میں قرآن اترا ہے یہ فضیلت ان کو ملی. تو میرے عزیزوں, اگر میں یہ کہوں کہ قرآن ان کے گھر میں اترا یہ ان کی فضیلت ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کا نازل ہونا ایک بہت عظیم حقیقت ہے, ایک بہت بڑی فضیلت ہے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ وموضع الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبط الوحی ومعدن الرحمہ وخزان العلم ومنتہ الحلم واصول الكرم وقادت الامم واولياء النعم وناصر الابرار ودعائم الاخيار وساسة العباد واركان البلاد وابواب الايمان ومنار الرحمن وسلالة النبيين وعترة خيرة رب العالمين. سلالة النبيين وعترة خيرة رب العالمين, یعنی اگر پنجتن کی نسل کو دیکھو گے تو سوائے انبیاء کے کوئی اور نہیں ملے گا, اور اگر ان کے باپ کو دیکھو گے, ان کے نانا کو دیکھو گے, تو پروردگار کی سب سے بلند و بالا مخلوق ان کے گھر کا مرکز قرار پا رہی ہے. محمد مصطفیٰ ان کا نانا ہے. نسل کی طہارت یہ کہ پورے کے پورے انبیاء کا سلسلہ, جب کی طہارت یہ کہ ختمی مرتبہ. جب طہارت ان کی ایسی ہے تو ہم کیوں نہ کہیں السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ. آپ پر سلام اس وجہ سے ہے کہ آپ کی جانب ہمارے محمد مصطفیٰ کا دل جھکتا تھا. آپ کو محمد اپنے کاندھوں پر سوار کرتے تھے, آپ کو اپنی زبان چساتے تھے. محور مرکز مصطفیٰ کی ذات ہے, اور مصطفیٰ کا مرکز حسن اور حسین کی ذات ہے. جو حسن حسین سے متصل وہ مصطفیٰ کے قلب کے مرکز سے متصل. اس لیے حسن اور حسین کی زندگی محمد مصطفیٰ کے مکتب سے تعلق رکھنے والے کسی بھی شاگرد کے برابر نہیں ہے, کیونکہ حسن اور حسین کی زندگی وہ ہے کہ جس زندگی پر رسول کا دل دھڑک رہا ہے, جہاں کائنات کے سید اور آقا کا دل دھڑک رہا ہے. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ, سلام آپ پر اے نبوت کے گھر والے. ومعدن ومحبط الوحی, آپ کا گھر وہ ہے کہ جہاں پر وحی نازل ہوئی. ومختلف الملائکہ, ملائکہ آپ کے گھر کے اطراف میں آتے جاتے رہتے. مختلف ملائکہ, ملائکہ آتے جاتے رہتے. سلمان آئے گھر پر, ابو ذر آئے گھر پر, یہ بھی آ رہے, ملائکہ بھی آ رہے. مختلف ملائکہ. ومعدن الرحمہ, یہ رحمت کی مادن ہے. کیا مطلب رحمت کی مادن ہے؟ یہ ایک طریقہ ہے نا رحمت کا, حسین ابن علی کہ دو چار گھنٹے کی قربانی روز عاشور, یہ دسترخوان بچھا حسین ابن علی کا. آؤ ذکر کرو, رسول کی باتیں سنو, قرآن کی باتیں سنو. کسی میں اتنی طاقت ہے, کسی کی شہادت میں اتنی طاقت ہے کہ اس کے صدقے میں ذکر چلے. یہ کیونکہ حسین کا قلب رسول کے قلب سے متصل ہے, یہ رسول کی مرضی ہے, یہ رسول کی منشا ہے, یہ رسول کا ارادہ ہے. عزیزوں, مختلف الملائکہ ومحبط الوحی ومعدن الرحمہ وخزان العلم, یہ علم کے خزانچی ہے. کس علم کے؟ جو رسول سے ان کو ملا ہے. خزان العلم ومنتہ الحلم واصول الکرم, یہ حلم کی انتہا ہے. بخدا خود حلم کو کہہ دینا, صاحب حلم کسی کو کہہ دیا جائے اگر تو بہت بڑی فضیلت ہے, لیکن کہا جائے منتہ الحلم. خدا کا ایک نام ہے حلیم. اب ذرا اس پر گفتگو تھوڑی سن لیجیے. خدا کا ایک نام ہے الحلیم, حلم رکھتا ہے خدا. دعاؤں میں آیا ہے فحلم کعنی, پروردگار تیرا حلم میری ذات پہ. حلیم ہے تو. حلیم کا مطلب کیا ہے؟ جو کام بھی اس کی بارگاہ میں کرتے رہو صبر ضبط اور خوش اسلوبی اور خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لیتا ہے. یہ انسانوں کے بارے میں ہے نا. میں نے آپ کو پہلے بھی مثال دی تھی, جو حلیم بننا چاہتا ہے مولا کہنا فرماتے ہیں فتحلم, وہ زبردستی حلم کا اقرار کرے, حلم کا اظہار کرے. تو پروردگار کا نام ہے ایک حلیم. حلیم کا مطلب کیا ہے؟ حلم رکھتا ہے پروردگار. یعنی کیا مطلب؟ کتنا حلم رکھتا ہے؟ آپ مجھے مانا کتنا حلم رکھتا ہے؟ اس کے حلم کو دیکھنا ہے تو آدم اور شیطان کا قصہ پڑھو. اس نے پروردگار فبعزت کا, مجھے اجازت دے, ہاتھ دے دی. نمرود خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, رزق نمرود کو بھی مل رہا ہے, رزق ابراہیم کو بھی مل رہا ہے. رات کو نمرود کھانا کھانے گیا تو نوالا حلق میں نہیں اٹکا, برداشت کر رہا ہے, رسی ڈھیلی کرتا. بنو امیہ نے کتنے سال حکومت کی؟ حلم پروردگار کا. ہماری مشیت امتحان ہے. اب ایک الگ گفتگو ہے یہ, کوئی صاحب یہ نہ کہے کہ خدا چاہتا تھا کہ بنو امیہ کو باقی رکھے, وہ سب باتیں ادھر میں نہیں جانا چاہ رہا, ایک نیا گفتگو کا باب نہیں کھولنا چاہ رہا. تقریر بڑی عجیب سی ہو جائے گی ناگفتہ بھی حالت میں, تو الجھ جائے گی بڑی یہ گتھی. مجھے اپنے اس سلسلے پر چلنے دیجیے. یقیناً بہت سے لوگوں کے چہرے پہ سوال آیا, لیکن ادھر میں نہیں جانا چاہ رہا, میری نگاہ میں ہے اور آپ حضرات بھی جانتے ہیں. تو یہ ہند کتنا ہند, نمرود کو دیکھ لو, فرعون کو دیکھ لو, یستحیون نساءہم ویذبحون ابناءہم, عورتوں کو زندہ رکھتا تھا کنیز بنانے کے لیے, بچوں کو قتل کر دیتا تھا, اتنے قتل کیے کہ حضرت موسیٰ کا واقعہ موجود ہے. کتنا ہند میں پروردگار کا ہند میں صبر کر رہا ہے, برداشت کر رہا ہے. اس کی مصلحت ہے جب گریہ وزاری, عبادت, تقویٰ, مناجات کے ذریعے بنی اسرائیل نے دعا کی تو پروردگار نے حضرت موسیٰ کو بھیجا کہ جنہوں نے آ کر پھر بنی اسرائیل کو نجات دی. لیکن یہ عجیب مخلوق کہ ابھی دریا عبور کیا تھا, ایک قوم کو دیکھا, اجلنا الہن کما لہم آلیہ, موسیٰ ہمیں بھی ایسے بت چاہیے جیسے ان قوم کے پاس بت ہیں. ارے ابھی خدا کا معجزہ دیکھا, دریا سے نکلے ہو, کہہ رہے بت پرستی کرنے کا دل چاہ رہا ہے, ابھی خدا کی توحید کا معجزہ دیکھا ہے. تو پروردگار وہاں پر چپ رہا, کچھ نہیں کیا اس نے. سامری کا واقعہ پیش آیا, کچھ نہیں کیا, لیکن ایک جگہ پہ جا کے کیا. لیکن پروردگار حلیم ہے, کتنا حلیم ہے, یہ واقعات آپ کے سامنے. لیکن یہ حلم کس کے ذریعے ظاہر ہوگا؟ منتہی الحلم, اہل بیت نبی حلم کی اس آخری حد پر ہے کہ جس کے بعد اب حلم کی کوئی حد نہیں. اور یہ حلم ان کا اس وجہ سے ہے کہ اسماء جلال و جمال جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا وہ ان کے ذریعے ظاہر ہوں گے. اگر تمہیں خدا کے حلم کو تولنا اور ناپنا ہے نا, تو ان کی زندگی میں آ کر دیکھو کہ ان کا حلم کیسا ہے, تمہیں خدا کا حلم سمجھ میں آئے گا. یہ منتحل حلم ہے, اصول الکرم ہے, کرم کی جڑ یہ ہے, حلم کی انتہا یہ ہے. حلم کی انتہا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا نا کہ اس بیوی میں اتنی طاقت ہے کہ جب بازار کوفہ میں آئی, رسن بستہ ہے, ستے کے کھجور پھینکے جا رہے ہیں, دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے, کوفہ بدل جائے گا, تہس نہس ہو جائے گا. فاشارت بیدہا, اپنے ہاتھ کا اشارہ کیا جناب زینب نے, اونٹوں کے گلے میں بندھی ہوئی گھنٹیوں کی آوازیں آنا بند ہو گئی, گھوڑوں کی ہن ہناہٹ ختم ہو گئی, تالیاں بجانے سے لوگ رک گئے, جو سیٹیاں بجا رہے تھے ان کے منہ بند ہو گئے. یہ جناب زینب کا ایک اشارہ تھا, اگر اشارہ مزید بڑھ جاتا تو کیا ہوتا؟ یہ منتحل حلم ہے, یہ علی کی بیٹی کا حلم ہے کہ میری بات سنو. یہ حلم کہاں پر ہے؟ یہ غضب, یہ جلال الہی کہاں دکھائی دے رہا ہے؟ زینب اشارہ نہیں کرے گی کہ کوفہ بدل جائے, کوفہ تباہ ہو جائے, کوفہ تہس نہس ہو جائے, شام میں یزید کا تخت تہس نہس ہو جائے. نہیں, یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. ہم اپنے معجزات سے وہاں تک کام لیں گے کہ جہاں تک تم تک حق پہنچ جائے. حق دلیل اور برہان کے ساتھ پہنچانا ہماری ذمہ داری ہے. ورنہ اگر تم کہو تو ہمارے یہاں کا 13 برس کا قاسم کافی تھا, اشارہ کرتا تمہاری فوج تباہ ہو جاتی, تمہاری فوج تباہ ہو جاتی. ہم حق کو سمجھانے کے لیے منتہی الحلم و اصول الکرم, کرم کی جڑ یہ ہے. اگر آپ کی ذات میں سخاوت ہے, اگر شجاعت ہے, اگر بہادری ہے, اگر تقویٰ ہے, اگر صفات انسانی ہے, یہ سب کرم ہے, ان کی جڑ اہل بیت کی ملے گی. اہل بیت اس عظیم ترین مقام پر ملیں گے. اصول الکرم وقادت الامم, یہ امتوں کے قائد اور رہبر ہیں, ہر دور کی امتیں ان کے قائد اور رہبر ہیں. قادت الامم واولیاء النعم, یہ نعمتوں کے ولی ہیں, ان کے صدقے میں کائنات سے نعمتیں آ رہی ہیں. اولیاء النعم واصول الکرم وقادت الامم وعناصر الابرار ودعائم الاخیار, یہ ابرار کے نیک لوگوں کا عنصر اہل بیت ہے. جب بھی کسی میں کوئی نیکی دیکھوں نا تو وہ اہل بیت کی روح سے پرواز کر کے نزول کر کے آ رہی ہے. کوئی ہے اس وقت کائنات میں کہ جس کے سجدوں کے صدقے میں پروردگار سب کے سجدوں کو قبول کر رہا ہے, جس کے سجدوں کے صدقے میں پروردگار سب کی نمازوں کو قبول کر رہا ہے, جس کے سجدوں کے صدقے میں پروردگار کو یہ وہ عبادت پہنچ رہی ہے پروردگار تک حضرت حجت کی, کہ جس عبادت میں طاقت یہ ہے کہ پروردگار کے غضب سے زمین کو دور رکھے ہوئے ہے. اگر نہ ہوتا اس ہستی کا سجدہ تو یہ کائنات برباد ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ مقصد الوہیت پورا نہیں ہو رہا, مقصد عبادت پورا نہیں ہو رہا. مجھ جیسے ٹٹونجیے کی عبادت سے مقصد پورا ہوگا, آپ جیسے لوگوں کی عبادت سے مقصد پورا ہوگا, یہ مولانا مفتی مولویوں کی عبادت سے مقصد پورا ہوگا. مقصد پورا ہوگا اس کے ماتھے کے سجدے سے کہ جس کی پیشانی میں یہ طاقت ہے کہ جب وہ زمین پر سجدہ کرے تو زمین لرز جائے اور اس کا سجدہ بے یقینوں کو یقین عطا کرے. فرعون کے بخشت بھی یقیناً را یقین، یہ اس کا سجدہ یقین آور نہیں ہے، اس کے لیے یہ اس حد سے گزر چکا ہے، اس کا سجدہ تم لوگوں کو یقین دے رہا ہے، اس کا سجدہ اس قابل ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، مقصد عبادت وہ عبادت ہمیں چاہیے، پروردگار کہہ رہا ہے کہ جو عبادت ہماری ذات کے لائق ہو، جو بندگی کے رسوم کو بجا لائے، تمہاری عبادتوں کے ذریعے ہم تمہاری طرف نہیں دیکھتے، اصول الکرم مقادت العموم و اولیاء النعم، یہ جو نعمتیں آ رہی ہیں نا، میں نے کلرز کیا، بکم یمسک السماء تقع على الارض الا باذنه وبکم ینفس الہم وبکم ینزل الغیث وبکم ینفس الحق ویکشف الضر، غم اور اندوہ آپ کے ذریعے برطرف ہوتا ہے، بارش آپ کے صدقے میں برستی ہے، آسمان اپنے مقام پر ٹکا ہوا ہے آپ کی محبت میں، اولیاء النعم وعناصر الابرار والدعائم الاخیار وساسۃ العباد، یہ بندگان الہی کی سیاست کے ذمہ دار یہ ہیں، بندگان الہی کے ذریعے شہر کی تعمیر کس طرح ہوگی، معاشرے کو کس ڈگر پر چلانا ہے، لوگوں کی تربیت کس طرح کرنی ہے، دانشگاہیں جامعات درسگاہیں کس طرح بنانی ہے، انسان کے جسم اور روح کا سامان کیا کرنا ہے، ساست العباد و ارکان البلاد، دیکھو بندگان خدا کے ساسا یہ ہیں، سیاست بندگان الہی کی تبیین یہ کرتے ہیں، ساست العباد و ارکان البلاد، شہروں کے مملکتوں کے رکن یہ ہے، وہ ارکان البلاد و ابواب الایمان، ایمان کے دروازے یہ ہیں، وہ امنا الرحمن، پروردگار کے امین یہ ہیں، وہ سلالت النبیین و عطرت خیرت رب العالمین، پروردگار کے بہترین بندہ ان کا نانا اور دادا ہے، نسل الہی کی نسل سے، نسل پیغمبروں سے، لیکن ان کی حیثیت یہ تھی، ان کا مرتبہ یہ تھا، ملا یا نہیں ملا یہ ایک اور بات ہے، ان کو موقع ملا انسانوں کے لیے کوئی منصوبہ بندی کرنے کا، کوئی پلاننگ کرنے کا، کہ انسان کو اس کے جسم کی ضرورتیں بہم پہنچائیں، انسان کو اس کی روح کی ضرورتیں بہم پہنچائیں، موقع ملا یا نہیں ملا، ہے تو یہ ساست العباد و ارکان البلاد، لیکن یہ ابواب ایمان کے مرحلے پر ہے، یعنی کیا مطلب، ایمان چاہیے ان تک جاؤ، اب پھر اس کے بعد آخر میں وعندكم ما نزلت به رسلوں وحبت به ملائکتوں والى جدكم بعث الروح الامین، جس کے لیے میں نے آپ کو تھکایا، آپ کے نانا کے پاس روح امین اترا ہے، آپ کے نانا کے پاس جبرائیل اترا ہے، جبرائیل کا تعلق رسول خدا سے، ان کا تعلق جبرائیل سے، تعلق اتنا شدید ہے کہ رسول چلے گئے، جبرائیل جناب سیدہ کے پاس آ کر گفتگو فرماتے تھے، یہ تعلق ہے، وعندکم ما نزلت به رسلوں وحبطت به ملائکتوں والى جدکم بعث الروح الامین، جب آپ کا تعلق ہو گیا، میں نے کل یہ عرض کیا تھا، آتاکم اللہ ما لم یؤت احدا من العالمین، خدا نے آپ کو وہ سب کچھ دیا جو کائنات میں کسی کو نہیں دیا، اور کل گفتگو میں نے یہ عرض کی تھی آپ کے سامنے، ان کو کیا دیا، ان کو محمد مصطفیٰ جیسا نانا دیا، ان کو محمد مصطفیٰ جیسا نانا دیا، لیکن اگر محمد مصطفیٰ جیسا نانا تو ان کو دے دیا، اگر محمد مصطفیٰ پلٹ کر خدا سے کہیں پروردگار میں تو ان کا نانا ہوں، حسن اور حسین کی فضیلت یہ ہے کہ میں ان کا نانا، حسن کی فضیلت یہ ہے کہ مجھ جیسا انسان ان کا نانا، مجھ جیسی ہستی پیغمبر ختمی مرتبہ حسن کا نانا، لیکن پروردگار ان کی بھی تو تعریف بتلا مجھے کہ یہ کیسے ہیں، یہ تو آپ نے ادھر سے گفتگو کی نا کہ رسول کے پاس سب کچھ ہے، نبوت کا گھر یہ ہے، کتاب ان کے نانا کے پاس آئی، ان کا نانا ایسا، ان کا نانا ویسا، اطرت خیرت رب العالمین، سلالت النبیین، تو پروردگار یہ بتلا کہ اگر مصطفیٰ لسان طیب و طاہر ہے، مصطفیٰ ہمارے نبی کریم کی زبان، تو اس سے اگر یہ پوچھے کہ پروردگار میں تو ان کے درمیان ہوں، انہوں نے میرے لیے کیا کیا، ان کا مرتبہ کیا ہے، ان کا درجہ کیا ہے، تو ان کا درجہ خدا نے شاید اسی بات کو سمجھانے کے لیے مسلمانوں کو قرآن میں کہا، دیکھو انما یرید اللہ یذهب عنکم الرجس من القلوب ویطہرکم تطہیرا، اب یہ جو محمد مصطفیٰ کو جب ہم نے ان کو دیا نا، تو اب محمد مصطفیٰ پلٹ کر کہیں یہ کون ہے، ان کی حقیقت، ان کی منزلت کیا ہے، تو ہم نے کہہ دیا دیکھو محمد مصطفیٰ یہ سوائے طہارت کے کچھ نہیں ہے، ہر نجاست ان سے دور ہے، اور ان سے نجاست اتنی دور ہے کہ جو ان تک آ جائے، من آتاکم نجا ومن لم یأتکم حلق الی اللہ تدعون وعلیہ تدلون، ان کی طہارت اس مقام پر ہے کہ جو ان تک آ گیا وہ بچ گیا، جو ان تک نہ آیا وہ برباد ہو گیا، اللہ اکبر، 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 اللہ اک
یہ ایک ریسیپروکل تعلق ہے، یہ دو طرفہ تعلق ہے، یہ میوچل ایک تعلق ہے، یہ باہمی ربط ہے کہ رسول آئے ان کے گھر میں، یہ رسول کے گھر میں پیدا ہوئے، رسول اپنی طہارتیں دیتے گئے، لیکن وہ ظرف تو ہوتا قلب حسین ابن علی میں، وہ ظرف تو ہوتا سیدہ کے قلب میں، وہ ظرف تو ہوتا حسن ابن علی کا، وہ رسول کی تعریف تھی، یہ سیدہ علی حسن حسین کی تعریف ہے کہ نبی کریم دیکھو گھبرانا مت، تم نے جو چیز ان کو عطا کی نا ہماری دی ہوئی، یہ امنا الرحمن ہے، یہ سلالت النبیین ہے، یہ عطرت خیرت رب العالمین ہے، اور قرآن نے آگے بڑھ کر آواز دی کہ اب ان کی ذات میں سوائے طہارت کے کچھ نہیں، اور ان کی طہارت اس مرتبے پر ہے، بوالی کیا لا احصی ثناکم بل ابلغ من المدح کنہکم کیف آصف حسن ثنائکم، ان کی طہارت کس مرحلے پر ہے، کیف آصف حسن ثنائکم و احصی جمیل بلائکم و بکم اخرجنا اللہ من الذل و فرج عنا غمرات الکروب و انقذنا من شفا جرف الحلقات و من النار، ان کی طہارت کس مرتبے پر ہے، کل گفتگو ہوئی پروردگار میں لا احصی ثناکم، میں آپ کی تعریفیں گن نہیں سکتا، وقت ختم ہو گیا، میں گفتگو یہی روک کے، مجھے کیونکہ حضرت ابو الفضل عباس کے مسائل پڑھنے، میں گفتگو یہی پہ روک کے ختم کر رہا ہوں، پروردگار میں ان کی تعریفیں گن نہیں سکتا، یہاں پر کیا فرمایا گیا، کیف اصف حسن ثنائکم، پروردگار میں ان کی مدحت کے حسن کو کیسے بیان کروں، دو مرحلے، یہاں مدحت کی بات نہیں ہو رہی، یہاں بات ہو رہی ہے، وہاں بات ہو رہی تھی، ان کی تعریفوں کو گنوں کیسے، ان کی سخاوت کو گنوں، کرم کو گنوں، عبادت کو گنوں، زہد کو گنوں، تقوی کو گنوں، وہاں گننے کی بات ہو رہی تھی، ایک دو تین چار گنتی کی بات ہو رہی تھی، شمار کی بات ہو رہی تھی، یہاں بات ہو رہی کیف آصف حسن ثنائکم، میں آپ کی ثنا اور تعریف کی خوبصورتی کو کیسے بیان کروں، یہ تعریف تو سمجھ میں آ گئی، تعریف کی بھی خوبصورتی تعریف کی ہی اس کی جاتی ہے جس میں کوئی اچھائی ہو، یعنی اچھائی ہے اہل بیت میں، آپ اس اچھائی کی تعریف کر رہے ہیں، اور یہ تعریف بھی ایک حسن رکھتی ہے، کیا حسن رکھتی ہے، حسن یہ رکھتی ہے، ما ذکرنا خبر ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفيه جمع من شيعتنا الا ونزلت عليهم الرحمه وحفت بهم الملائكه واستغفرت لهم بلا ان يتفرقوا، دیکھو ہماری تعریف کی خوبصورتی یہ ہے کہ تم نے کہیں پہ ہماری تعریف کی نا تمہارے گناہ بخش دیے جائیں گے، حفت بهم الملائكه ہمارے ملائکہ تمہارے پاس آئیں گے تمہارے لیے استغفار کریں گے، نزلت عليهم الرحمه تم پر ہماری رحمت نازل ہوگی، تمہارا ہماری عبادتوں سے کوئی تعلق نہیں، تمہارا ہماری روح سے کوئی تعلق نہیں، تم ہماری تعریف بیان کر رہے ہو نا، تعریف کی خوبصورتی یہ ہے کہ ملائکہ کا نزول ہماری تعریف کے ساتھ، گناہوں کی بخشش ہماری تعریف کے ساتھ، ملائکہ کا محفوظ ہونا ہماری تعریف کے ساتھ، نزول رحمت ہماری تعریف کے ساتھ، جس کی تعریف بیان کی جائے خوبصورتی کی وجہ سے، اور اس تعریف کی بھی خوبصورتی ہو، آپ نے غور کیا اہل بیت میں خوبصورتی اس کی تعریف اور تعریف کی خوبصورتی، یعنی اہل بیت کی خوبصورتی اور تعریف کی خوبصورتی کے درمیان آپ کی مدح سرائی ہے، اس مدح سرائی کا آغاز بھی خوبصورتی پر، انجام بھی خوبصورتی پر، تو مجھے بتلائیے کہ وہ اہل بیت کہ جنہوں نے ہم کو عزت دی ہو، کیف آصف حسن ثنائکم و احصی جمیل بلائکم و بکم اخرجنا اللہ من الذل و فرج عنا غمرات الکروب و انقذنا من شفا جرف الحلقات و من النار، مولا یہ بتلائیے، تعریف تو میں نے آپ کی کر دی لیکن خاکم و دہن میں تعریف کروں کیسے، مثال سمجھیے ایک ذرا، ایک مثال سن لیجیے، ایک غلیظ کوئی بھی حیوان کسی غلیظ جگہ پر پڑا ہو، آپ اسے اٹھائیں دھوئیں دھائیں صاف ستھرا کریں اور بٹھا دیں، کبوتر ہے، چڑیا ہے، کوئی بھی پرندہ ہے، کوئی بھی حیوان ہے، صاف ستھرا کیا، آپ نہایت سفید براق کپڑے پہنے ہوئے، عطر پرفیوم لگائے ہوئے، تازہ آپ حمام سے آئے، غسل کر کے، جوتے کپڑے بال ترشوا کر، ہر لحاظ سے آپ کی شخصیت مکمل، آپ جھکے، آپ نے اس حیوان کو یا غلیظ جگہ سے اٹھایا، دھو دھلا کر صاف کر کے رکھ دیا، اب تھوڑی دیر سستانے کے بعد اس حیوان کو خدا زبان دے دے اور وہ کہے صاحب آپ کا شکریہ، کیا کہنے کیا کہنے، وہ بول رہا ہے، کتنا بولے وہ کہ آپ کے اس احسان کا حق ادا ہو جائے، ہو سکتا ہے ادا نہیں ہو سکتا، زیارت کا جملہ سنیے، کیف آصف حسن ثنائکم، میری اوقات کیا میں آپ کی ثنا بیان کروں؟ وبکم اخرجنا اللہ من الذل، آپ کی وجہ سے خدا نے مجھے ذلت کی غلاظت سے نکالا، طہارت آپ کی وجہ سے ملی، زبان آپ کی وجہ سے ملی، نماز قبول آپ کی وجہ سے ہوئی، روزہ آپ کی وجہ سے قبول، جو طہارت میرے اندر پاکیزگی ہے وہ آپ کی وجہ سے، یہ زبان چلے تو کیسے؟ آپ کی تعریف بیان کرنا آپ کی تعریف کا نقص ہے، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، کئی معاصف حسن ثنائکم وحسن جمیل ملائکم وبکم اخرجنا اللہ من الذل وفرج عنا غمرات الکروب، ذلت سے آپ کی وجہ سے نکلا، وہ دنیا کی پریشانیوں سے آپ کی وجہ سے نکلا، تو آپ تعریف کروں تو کس منہ سے؟ جب بھی تعریف کے لیے لفظ کا انتخاب کرتا ہوں، طاقت کو اکٹھا کرتا ہوں، کوئی لفظ ذہن میں لاتا ہوں، وہ آپ ہی کے صدقے کی بدولت ہے، میرا اپنا ہے کیا؟ جب اس مرتبے پر آ گئے تو فرمایا، دیکھیے اب اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا، مجھے آگے تک جانا تھا لیکن وقت بہت جلدی گزرا، میں بالکل کیلکولیٹ کر کے آیا تھا کہ ایک گھنٹے میں یہ باتیں ختم ہو جائیں گی لیکن ختم نہیں ہو سکی، بہت معذرت چاہتا ہوں. نکلا حرم سرا سے جو آسمہ حشم، نصرت نے گر پھر کے لیے بوسہ قدم، شوکت وہ اس جناب کی وہ رفعت علم، پنجے کی زو سے برق چمکتی تھی دم بدم، ذروں سے شرمگی تھے گوہر لال سنگ سے، صحرا زمردی تھا بھریرے کے رنگ سے، رکھا تھا ہاتھ چہرے پہ خوشی دخیر اثر. عجیب میر حدیث فرما رہے حضرت عباس کی رخصت کے بارے میں، رکھا تھا ہاتھ چہرے پہ خوشی دخیر اثر، دو نور سرمدی تہ و بالا تھے جل وگر، پنجا ادھر علم کا رخے پر ضیا ادھر. اب اس حضرت عباس کے ہاتھ میں پرچم ہے، پنجا لگا ہوا ہے، پنجے کی روشنی نکل رہی ہے، فرماتے ہیں پنجا ادھر علم کا رخ پر ضیا ادھر، دو نور سرمدی تہو بالا تھے جل مگر، یکتا وہ زر برق میں یہ آب و تاب میں، تھا فرق ایک نیزے کا دو آفتاب. عجیب مرحلہ، وہ شان وہ شکوہ وہ شوکت سوار کی، تصویر تھی ہوا پہ شہ ذوالفقار کی، پنجے کی وہ چمک علم زر نگار کی، خوشبو بسی ہوئی تھی نسیم بہار کی، پنجا نہ تھا نشان سریا ماں آپ کا، تھا فرق جبرائیل پہ تاج آفتاب کا. السلام علیکم یا ابا الفضل عباس یا ابن امیر المؤمنین، اشہد انک جاہدت فی اللہ حق جہاد، ایہا العبد الصالح المطیع للہ والرسول. مختل کے الفاظ ہیں، فاستأذن العباس اخاہ الحسین، حسین کے پاس آ کر عباس نے اذن بغا مانگی. مجھے پتا ہے آپ کے دل بے چین ہیں، کیوں دل بے چین ہے؟ سن لیجئے، شکر کیجئے اس پر، کیونکہ جہاں بھی مسائل پڑے جاتے ہیں سیدہ کی نظر کرم وہاں ہوتی ہے. سیدہ کا دل بے چین، ہمارے آخری مولا کا دل اس وقت بے چین، آپ کا دل بھی بے چین. فاستأذن العباس اخاہ الحسین، عباس نے اپنے بھائی سے مرنے کی اجازت مانگی. مختل کے الفاظ، فنظر یمینا و شمالا، کہا انت صاحب اللواء، کہا بھیا عباس تم بھی چلے، تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو. کچھ عجب نہیں کہ عباس نے جواب دیا، مولا یہ بتائیے کہ لشکر کہاں رہا؟ لقد یضیق صدری. اب عباس کا سینہ پھٹا جاتا ہے، یہ عباس کا سینہ کیوں پھٹ رہا ہے؟ اس وجہ سے کہ ابو الفضل عباس دیکھ رہے تھے کہ جب لشکر آدا نے دیکھا کہ تمام شہداء رن میں گر کر سو گئے، قتل ہو گئے، مردوں میں سوائے حسین اور عباس کے کوئی نہ رہا، تو آپ جانتے کیا ہوتا تھا؟ لشکر یزید نزدیک آتا تھا، جناب زینب اور ام کلثوم اور رقیہ کا دل دہلتا تھا. عباس کو یہ بات برداشت نہیں ہے، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا مولا عباس یہ آپ کو برداشت نہیں ہے، ذرا شام غزوہ میں آ کر بھی دیکھ لیجیے گا. یہ عباس کا کیوں دل پھٹا جا رہا؟
رہا ہے کہ جب یہ قافلہ چلا تھا نا مدینے سے، مورخین نے لکھا ہے کہ گھوڑے کو ایڑ لگا کر ایک نہایت تنو مند خوبصورت خوبرو نوجوان کبھی زینب کے خیمے کے پاس آتا تھا، شہزادی کچھ چاہیے تو نہیں، کبھی رسول زادیوں کے پاس آتا تھا، کبھی مولا حسین کے پاس آتا تھا. ایک سوار تھا جو مسلسل قافلے کی نگرانی کر رہا تھا. بڑا کٹھن ہوگا یہ سفر شام غریباں کا، جب زینب سفر تو کرے گی لیکن وہ سوار نظر نہیں آئے گا. بس ایک دفعہ عباس نے مرنے کی اجازت مانگی، کہا اچھا عباس جا رہے ہو، فطلب لہؤلاء الاطفال قلیلا من الماء، ذرا تھوڑا سا پانی بچوں کے لیے لے آؤ. میں کہوں گا مولا یہ آپ نے کیا کہہ دیا، اب عباس جنگ کے لیے نہیں گئے، اب عباس پانی لینے گئے. ایک ہاتھ میں علم پکڑا، پشکیزہ حمائل کیا، دوسرے ہاتھ سے تلوار لی. اس انداز سے حیدر کرار بھی نہیں لڑے تھے کہ جس طرح سے حیدر کرار کا بیٹا لڑتا ہے. ہاتھوں کو جوڑ کے عرض کروں گا مولا کائنات کی خدمت میں کہ مولا آپ اشجع العرب ہیں، آپ کی شجاعت کی مثال نہیں، لیکن جب بھی آپ لڑنے جاتے تھے نا تو ایک ہاتھ سے تلوار پکڑتے تھے، دوسرے ہاتھ سے گھوڑے کی باگے، خیموں میں آپ کے بچے منتظر نہیں ہوتے تھے. مولا ذرا عالم خل سے دیکھیے، آپ کا بیٹا عباس جا رہا ہے، پیچھے سکینہ اور رقیہ کی آلتش کی آوازیں ہیں، ایک ہاتھ میں علم ہے، کندھے پر مشکیزہ ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے. ارے مولا کائنات ذرا عباس کے لیے دعا کر دیجئے کہ یہ پانی لے کر لوٹ آئے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے. لعن اللہ من حال بینک وبین ماء الفرات. ابو الفضل عباس گئے آگے، شریعے میں اپنے گھوڑے کو اتارا، مشکیزے میں پانی بھرا. مورخ لکھتے ہیں کہ جب عباس نے چلو میں پانی اٹھایا، فذکر آتش الحسین، چلو کو پھینک دیا. عزیزان گرامی نہیں، یہ مورخ کے الفاظ ہیں، امام کی حدیث نہیں ہے. ام البنین کے شیر کی تاثیر یہ نہیں ہے، علی ابن ابی طالب کے خون کی تاثیر یہ نہیں ہے. ابو ذر غفاری اگر رسول کے بغیر پانی نہ پیے، عباس پانی پی لے گا؟ عباس نے پانی دکھایا لشکر آدا کو، کہا کہ سمجھنا چاہتے ہو نا ولایت عباس، سمجھنا چاہتے ہو کہ میں حسین کی مرضی کا نام ہوں، عباس حسین کی روح کا نام ہے، عباس حسین کی بنشا کا نام ہے. میرا آقا پیاسا یہ دیکھ لے لشکر آدا، پانی میرے ہاتھ میں ہے، میری ماں کی عظمت کو سمجھ، میرے باپ کی عظمت کو سمجھ، یہ رہا پانی اور یہ مار دیا دریا پر، دریا پہ پانی مارا، پانی کو پانی کر دیا، پانی پانی کر دیا. 5000 کا لشکر دور کھڑا دیکھ رہا ہے، کسی میں ہمت نہیں ہے کہ نزدیک آئے عباس پر حملہ کرے. بس ایک دفعہ عباس نے مشیزے کو حمائل کیا، نخلستان کے رستے سے ہوتے ہوئے آگے بڑھے. ایک دفعہ آواز آئی، یا نفس وعد الحسین ہونی وبعد لکنت ان تکونی هذا حسین وارد البلوغی والتشرفی وارد المعینی وعد اللہ وهذا خصال دینی. سلام عباس پر، ملائکہ کا آپ کے زلجنہ کی خاک پر سلام ہو. خدا کی قسم ایک آواز آئی، واللہ انقطع تبایا، آواز خیمے میں گئی، حسین سمجھ گئے میرے بھائی کا دایاں ہاتھ کٹ گیا، بایاں ہاتھ کٹا. بقیہ متحیرن علی فرسہ، مجھے اس شہزادے کے مصائب کا حق ادا کرنے دیجئے جتنی میرے پھیپڑوں میں جان ہے. مقتل کے الفاظ ہیں، بقیہ متحیرن علی فرسہ، نہیں غلط ہے، بقیہ صابرن محتسبن علی فرسہ. ابو الفضل عباس پورے حوصلے کے ساتھ، لیکن کرے تو کیا کرے، ہاتھ کٹ چکے ہیں، جنگ کر نہیں سکتے، مشکیزہ چھن چکا ہے، خیام میں جا نہیں سکتے. ام البنین کا چاند گھوڑے پر ہے، انتظار کر رہا ہے مشیت الہی کا. اے حیدر کرار المدد، وقت مدد ہے، ذرا آئیے. بلون بلون نے سر مبارک پر گرز کا وار کیا، ام البنین کا چاند گہنا گیا، گھوڑے سے زمین پر گرا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ام البنین کے دودھ کی تاثیر نہ دکھے. سلام کیا، یا آخا ادرک آخا، ارے بھیا جلدی آؤ. شیخ کاظم کربلا میں ہوتے تھے، مقتل مکرم میں واقع موجود ہے. نو محرم کو شیخ قاسم مولانا عباس کے مصائب پڑھتے تھے. شیخ قاسم کے دوست کے خواب میں ابوالفضل عباس آئے, کہا شیخ قاسم کے دوست جا کر شیخ قاسم سے کہنا کہ وہ ہمارے مصائب کیوں نہیں پڑھتا. کہا مولا وہ تو آپ کے مصائب پڑھتا ہے. کہا کہ نہیں وہ ہمارے مصائب نہیں پڑھتا. کہا مولا کیا کہوں؟ کہا کہ کہنا کہ اب جب مصائب پڑھے نا ہمارے تو یہ مصائب ضرور پڑھے. ان الفارس سلام ہو قدموں کی خاک کو سلام ہو ام البنین کے, ام البنین کے قدموں کی خاک کو سلام ہو, ام البنین کی آہوں کو سلام ہو, ام البنین کی اشکوں کو سلام ہو, ام البنین کے آبا و اجداد کو سلام ہو. جناب ام البنین یہ ہمارا پرسا قبول کیجئے, یہ آپ کے عباس میں آنسو بہا رہے ہیں. سیدہ ذرا ایک نظر ڈالیے, یہ آپ کے عباس کی بات ہے. حضرت حجت خدا کے لیے ایک نگاہ کیجئے, یہ آپ کے چچا کی بات ہے. مولا نے فرمایا ان الفارس اذا يتلقى على الارض يتلقى بيده فكيف اذا كان في صدره ازدحام فيداه مقطوعتان. اے ابا شیخ قاسم مجھے یہ بتاؤ, جب گھڑ سوار گھوڑے سے زمین پر گرتا ہے تو پہلے ہاتھ ٹیکتا ہے پھر چہرہ لگتا ہے, مجھے یہ بتلاؤ کہ وہ گھڑ سوار کیا کرے کہ جس کے ہاتھ کٹ چکے ہوں سینے میں تیر پیوست ہو. میرے مولا کی صورت مبارک گھوڑے سے زمین پر آئی, قباد ختم ہوئی. حسین عباس کی خبر لے کر خیمے کی طرف گئے. یہ قافلہ واپس مدینے پہنچا, شہزادی ام البنین کو بتایا گیا. شہزادی ام البنین نے عجیب مرثیہ کہا, کہا ویدری ویری علی شبلی, اے وائے ہو تیرے شیر, تیرے عباس تجھے کیا ہوا؟ لوگ کہتے ہیں کہ تیرے سر پر گرز کا وار پڑا تھا, مجھے سمجھ میں نہیں آتا. اے میرے بیٹے عباس مجھے یقین ہے کہ اگر تیرے ہاتھ کٹے ہوئے نہ ہوتے, اگر تیرے ہاتھ میں تلوار ہوتی تو اس سے کوئی نزدیک نہیں آتا. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة, وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وبينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها. مولا يا حضرة حجة يا إمام زمان يا جناب السيدة, ہمارے اس پرسے کو جب الفضل عباس کا پرسہ آپ کو دیا قبول فرمائیے, اور اس مجمع کو تمام مومنات کو تمام عزاداروں کو وہ چیزیں عطا فرمائیے کہ جو ابو الفضل عباس کے پرسہ داروں کے لیے آپ نے رکھی ہوئی ہے. پروردگار تجھے قسم دیتے ہیں ابو الفضل عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کی, تجھے قسم دیتے ہیں چھدی ہوئی مشق کی, تجھے قسم دیتے ہیں ابو الفضل عباس کے صبر و ضبط کی. پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اس عزاداری کو حضرت حجت کی بارگاہ سے شرف قبولیت سے سرفراز فرما, ان آہوں کو سسکیوں کو آنسوؤں کو حضرت حجت جناب سیدہ کے دل کا مرہم قرار دے. پر محمد وال محمد صلوات.